بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب 50 موضوعات پر 100 واقعات، ہر موضوع کے ذیل میں 5 آیات، 5 روایات اور 2 واقعات آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی 5ویں ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 15، تفکر غور و فکر۔ آیات نمبر 1، تفکر غور و فکر کی دعوت۔ سورہ بقرہ آیات 219-220، ترجمہ۔ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کر سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 2، متوجہ کروانا۔ سورہ حدید آیت نمبر 17، ترجمہ۔ یاد رکھو، خدا مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ نمبر 3، خلقت میں غور و فکر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191، ترجمہ۔ اور وہ لوگ آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ نمبر 4، زمین میں نشانیاں۔ سورہ رعد آیت نمبر 3، ترجمہ۔ اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، غلط فکر۔ سورہ مدثر آیت 18-20، ترجمہ۔ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا۔ روایات۔ نمبر 1، نیکی کی دعوت۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 144، کتاب الشافی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 321، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تفکر نیکی کرنے اور اس پر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، اصل عبادت۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 145، کتاب الشافی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 320، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کثرت سے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کا نام عبادت نہیں، بلکہ امر الہی میں غور و فکر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ نمبر 3، آخرت کی فکر۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 144، کتاب الشافی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 320، امام صادق علیہ السلام نے پوچھا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر بہتر ہے تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے۔ میں نے کہا، کیسی فکر کرتا ہے؟ فرمایا، جب کسی خرابے یا گھر کی طرف سے گزرتا ہے تو یہ کہتا ہوا گزرتا ہے کہ تیرے ساکن کہاں گئے، تیرے بنانے والے کیا ہوئے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو بولتا کیوں نہیں۔ نمبر 4، بہترین عبادت۔ غرر الحکم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 354، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ نمبر 5، بصیرت ملنا۔ غرر الحکم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 356، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا غور و فکر کرنا تمہیں بصیرت سے نوازے گا اور تمہیں عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ تشریح، انسان کو کسی کام کے انجام دینے سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں پشیمان نہ ہو، اسی لیے قرآن و روایات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ اور غور و فکر انتہائی ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات مشورہ اور فکر نہ کرنے کی وجہ سے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ خدا نے انسان کو عقل سلیم اسی وجہ سے عطا کی ہے کہ وہ زمین و آسمان وغیرہ کی خلقت میں غور و فکر کرے اور بصیرت حاصل کرے۔ غور و فکر کرنے سے انسان ہدایت پاتا ہے، اور یہی تفکر انسان کو نیک عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسان اس بارے میں فکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں ابس اور بیہودہ خلق نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاحبان فکر و نظر کے لیے قرآن میں واضح نشانیاں بیان کی ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام، ہم سب کو صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعات۔ نمبر 1، جیسی فکر ویسا ثواب۔ حضرت علی علیہ السلام کے باوفا ساتھی حضرت مقداد کہتے ہیں، میں ابو ہریرہ کے پاس گیا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گھڑی فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر میں ابن عباس کے پاس گیا تو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ساتھ فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر میں کسی اور صحابی کے پاس گیا، اس سے سنا کہ قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، ایک لمحہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مقداد کہتے ہیں، میں نے تعجب کیا کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف حدیث نقل کر رہا ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تینوں حدیثوں کو بیان کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مقداد، وہ تینوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اپنے پاس بلوایا اور وہ تینوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ میں بھی وہیں موجود تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا، تم کیا فکر کرتے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا، میں قرآن کے مطابق فکر کرتا ہوں، جو کچھ قرآن نے کہا ہے صاحبان فکر و نظر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، میں بھی آسمان اور زمین کے اسرار اور اس کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک ساعت کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا، تم کیا فکر کرتے ہو؟ ابن عباس نے جواب دیا، میں موت اور روز قیامت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ایک گھڑی کی فکر 7 سال کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ اس کے بعد صحابی سے پوچھا کہ تم کیا فکر کرتے ہو؟ اس نے جواب میں عرض کیا، میں جہنم کی آگ اور اس کی سختی اور عذاب کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ مختلف غور و فکر کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا کہ فکر کرنے کی جزا اور پاداش انسان کی نیت سے وابستہ ہے۔ جیسے فکر ہوگی ویسا اجر دیا جائے گا۔ گنجبینہ معرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 نقل استفسیر روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 440 نمبر 2 نصیحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے نصیحت کروں تو تم اس پر عمل کرو گے؟ اس مرد نے جواب میں کہا، جی ہاں۔ اس سوال و جواب کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس شخص کے درمیان 3 بار رد و بدل ہوا۔ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرماتے، اگر نصیحت کروں عمل کرو گے، تو وہ شخص ہر بار جواب میں کہتا، جی ہاں عمل کروں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے تعہد اور اقرار لے لیا تو آپ نے اس سے فرمایا، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو پہلے تفکر و تدبر کرو اور اس کے نتیجے کو دیکھو۔ اگر اس کے نتیجے میں کامیابی اور ہدایت ہے تو اس کام کے پیچھے جاؤ اور اس کو انجام دو، اور اگر اس کا نتیجہ برا اور گمراہ کن ہے تو اس سے دور رہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص سے اقرار اور تاہید لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تفکر و تدبر کے بارے میں کتنی اہمیت کے قائل ہیں، اور ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ غور و فکر کی اپنے اندر عادت پیدا کرو اور ہر کام کو انجام دینے سے پہلے اس میں غور و فکر کرو اور اس کے نتیجے و عاقبت کی طرف نظر رکھو، ورنہ اس سے پہلے اس کام کو انجام نہ دو۔ گنجبینہ معرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282 نقل ازبیست گفتار شہید بتھری صفحہ نمبر 192 نمبر 16 تقوی آیات نمبر 1 اکرام، سورہ ہجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ: بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ نمبر 2، تقوی بہترین لباس ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جس سے اپنی شرمگاہوں کا پردہ کرو، اور زینت کا لباس بھی دیا ہے، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک ہے، شاید وہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، خدا متقین کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، عدالت، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اور خبردار کسی قوم کی عداوت اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو، انصاف کرو کہ وہ یہی تقوی سے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 5، تشخیص حق و باطل، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ ترجمہ: ایمان والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ روایات: نمبر 1، اہمیت تقوی، قرار الحکم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 746۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: تقوی کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر 2، سردار اخلاق، غرر الحکم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 746۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ نمبر 3، بہترین لباس، غرر الحکم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 747۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: تقوی کا لباس شریفانہ اور بہترین لباس ہے۔ نمبر 4، انبیاء کا اخلاق، غرر الحکم جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 748۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، کہ یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ نمبر 5، بہترین توشہ راہ، غرر الحکم جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 745۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا: تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ تشریح: اسلام میں فضیلت اور شرافت کا معیار قوم و قبیلہ نہیں ہے، بلکہ تقوی اور کردار ہے۔ جہاں پر پسر نو کو غرق کر دیا جاتا ہے، اور سلمان کو اہل بیت علیہ السلام میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اپنوں کو گناہوں اور مصیبتوں سے دور رکھنا، اور ہلاک کرنے والی آفتوں اور بلاؤں سے بچانا، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم اور روایات نے تقوی کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ تقوی اس حالت کا نام ہے جو گناہوں سے اجتناب اور عبادت خدا سے حاصل ہوتی ہے، اور تقوی دینی اقدار و معنوی زیبائی میں ایک خاص عظمت رکھتا ہے۔ صرف متقیوں پرہیزگار افراد ہی اس میں ہدایت الہی کے اثار ظاہر ہوتے ہیں، اور جنت بھی صرف اور صرف اہل تقوی کے لیے بنائی گئی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہمیں متقیوں پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعات: نمبر 1، پرہیزگار جوان، قبیلہ انصار کا ایک شخص کہتا ہے: گرمی کے دنوں میں ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا جس نے اپنا کرتا اتارا اور گرم ریت پر لوٹنا شروع کر دیا، کبھی پیٹھ کے بل اور کبھی پیٹ کے بل، اور کبھی چہرہ گرم ریت پر رکھ کر کہتا تھا: اے نفس، اس گرم ریت کا مزہ چکھ، کیونکہ خدا بند عالم کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، جس وقت وہ جوان وہاں سے اٹھا اور اپنے کپڑے پہن کر ہماری طرف دیکھ کر جانا چاہا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ حضرت کے قریب آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: اے بندہ خدا، میں نے اب تک کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کام کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا: خوف خدا، میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے تاکہ شہود اور طغیان سے محفوظ رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے خدا سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے، خداوند عالم تیرے ذریعہ اہل آسمان پر فخر و مباہات کرتا ہے۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب لوگ اپنے اس دوست کے پاس جمع ہو جاؤ تاکہ یہ تمہارے لیے دعا کرے۔ سب اصحاب جمع ہو گئے تو اس نے اس طرح سے دعا کی، پالنے والے ہماری زندگی ہدایت پر گامزن رکھ، تقوی کو ہماری زاد راہ اور بہشت کو ہماری منزل مقصود بنا دے۔ توبہ آغوش رحمت، بزبان اردو، صفحہ نمبر 247۔ نمبر 2، پروردگار متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اہل سنت افراد کے ایک شخص کو بڑی تعریف سنی اور اس کے اللہ والا اور صاحب کرامات ہونے کی کئی داستانیں سنی، تو مجھے اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اتفاق سے ایک دن میں نے اسے ایک مقام پر دیکھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور وہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا۔ اس نے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اس کی پیشانی اور آنکھیں ظاہر تھیں۔ وہ اپنے ارادت مندوں کو اپنے آپ سے دور کرتا گیا، آخرکار وہ اکیلا ایک راستے پر چلنے لگا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ راستے میں نابنائی روٹی بنانے والے کی ایک دکان آئی جہاں لوگوں کا کافی ازہام تھا۔ یہ شخص اس جگہ گیا، میں نے دیکھا کہ اس نے وہاں سے دو روٹیاں چرائیں اور چلتا بنا۔ پھر آگے ایک شخص انار بیچ رہا تھا، اس نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور دو انار چوری کر لی۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر سخت متعجب ہوا کہ یہ شخص جو چوری کرتا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد راستے میں اس نے ایک مریض کو دیکھا تو وہ دو روٹیاں اور دو انار اسے دے دیے۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے بندہ خدا، میں نے تیری بہت تعریفیں سنی تھی اور تجھے دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن آج میں نے تجھے دیکھا تو مجھے تمہاری اس حالت پر بہت ہی دکھ اور افسوس ہوا۔ اس نے کہا، تو نے کیا دیکھا اور میری کس بات سے تمہیں دکھ پہنچا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے نابنائی روٹی بیچنے والے کی دکان سے دو روٹیاں اور انار فروش کی دکان سے دو انار چوری کرتے دیکھا۔ میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نے مجھے مزید بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی اور فوراً بول پڑا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میرا تعلق اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس نے میرا وطن پوچھا تو میں نے کہا، میرا گھر مدینے میں ہے۔ اس نے کہا، پھر یقیناً آپ جعفر بن محمد بن علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا، بالکل میں وہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری نسبت تمہیں کیا فائدے دے گی جب کہ تم اپنے نانا کے علم سے ناواقف ہو؟ میں نے کہا، بیان کرو میں کیسے ناواقف ہوں؟ اس نے کہا، شاید تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو ایک برائی کرے گا اس کی سزا اتنی ہی ہے۔ تو اب سنو، میں نے دو روٹیاں اور دو انار چوری کیے، میرے نام اعمال میں 4 گنا درج ہوئے۔ پھر میں نے وہ دو روٹیاں اور دو انار راہ خدا میں ایک مریض کو دے دیں تو میرے نام اعمال میں 40 نیکیاں درج ہوئیں۔ اب 40 سے اگر 4 کو گھٹا دو تو پھر بھی میرے نام اعمال میں 36 نیکیاں بچ جائیں گی۔ میں امام علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر کہا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تجھے تو کتاب خدا کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے، نمبر 1، اللہ پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اب تو نے دو روٹیاں اور دو انار چوری کیے، تیرے نام اعمال میں 4 برائیاں درج ہوئیں اور پھر تو نے ان چیزوں کے مالک کی اجازت کے بغیر ان میں تصرف کیا تو 4 گنا اور تمہارے اعمال نام اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اس طرح تیرے نام اعمال میں 8 گنا لکھ دیے گئے جبکہ نیکی ایک بھی درج نہیں ہوئی۔ وہ شخص امام علیہ السلام کا استدلال سن کر حیران ہو گیا اور گریہ کرنے لگا۔ پندے تاریخ جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 141، گنجبینہ معرف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 310۔ نمبر 17، تکبر۔ آیات نمبر 1، تکبر سے پناہ۔ سورہ غافر آیت نمبر 27۔ ترجمہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس سے متکبر سے جس کا روز حساب پر ایمان نہیں۔ نمبر دو، متکبر کے دل پر مہر۔ سورہ غافر آیت نمبر 35۔ ترجمہ، اور اسی طرح اللہ ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نمبر تین، شیطان کے کافر ہونے کا سبب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ ترجمہ، اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ نمبر چار، شیطان کا تکبر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12-13۔ ترجمہ، ارشاد ہوا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو نے میرے حکم کے بعد بھی سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا میں ان آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے، فرمایا تو یہاں سے چلا جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں تکبر و غرور سے کام لے، نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ نمبر پانچ، متکبرین کا ٹھکانہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 29۔ ترجمہ، جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو، کیونکہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ روایات، نمبر ایک، تکبر گناہ کی دعوت۔ غرر الحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تکبر گناہوں میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، متکبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272۔ امام محمد باقر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ نمبر 3، سب سے برا تکبر۔ کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدتر تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق بات کو بے وقوفی سے نسبت دیں۔ نمبر 4، قیامت کے دن متکبرین کی حالت۔ کتاب الشافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 273۔ امام صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر لوگ روز قیامت چونٹیوں کی شکل میں بنا دیے جائیں گے اور لوگ حساب سے فارغ ہونے تک انہیں پیروں تلے کچلتے رہیں گے۔ نمبر 5، بدترین عیب۔ غرور الحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تکبر بدترین عیب ہے۔ تشریح، تکبر شیطانی صفت خدا کے مد مقابل آنے کا باعث اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھنے والی شے ہے۔ تکبر کرنے والا شیطانی گروہ اور ابلیس کا ساتھی اور خدا کی نظر میں ملعون اور اس کی رحمت سے محروم ہے۔ ابلیس ایک سجدے کے انکار سے کافر ہو گیا تو پہم سجدے کو ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس نقطے پر ہر صاحب علم و عقل کو غور کرنا چاہیے۔ ابلیس اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے بارگاہ عزی سے نکال دیا گیا اور لعنت کا طوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح تکبر کرنے والا شخص اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے انسانیت اور مقام آدمیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعاً انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا نطفہ اور جس کا انجام ایک بدبودار مردار ہے، یعنی جس کی ابتدا اور انتہا نجاست ہے لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعات، نمبر 1، قارون کا تکبر۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ خداوند عالم نے اسے اتنا مال اور دولت عطا کی تھی کہ جس کے خزانے کی کنجیاں چابیاں ایک طاقتور جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن یہ شخص اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ قوم کے لوگ اسے نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ غرور و تکبر سے باز آ جا اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، زمین پر فساد نہ پھیلا اور یتیموں کمزوروں اور حاجت مندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ تو وہ جواب کہتے کہتا تھا سورہ قصاص آیت نمبر 78، یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کیمیا جانتے تھے، اور اس میں سے بعض چیزیں آپ نے یوشع بن نون کو تعلیم فرمائی تھیں، اور کچھ کالب بن یوحنا کو، اور کچھ قارون کو، یعنی پورا علم کسی کے پاس نہ تھا، لیکن قارون نے باقی علم ان دونوں سے حاصل کر لیا اور علم کیمیا کا مالک بن گیا اور بڑی دولت حاصل کر لی۔ حاشیہ فرمان علی صفحہ نمبر 269۔ کیا قارون نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اللہ اس سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے طاقت اور تعداد کے اعتبار سے کہیں زیادہ تھے؟ انہوں نے خدا کے حکم کے سامنے غرور و تکبر کیا اور خدا نے سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیا کی چند روز زندگی کے طالب تھے اس شان کو دیکھ کر کہنے لگے، جو مال و دولت قارون کو عطا ہوئی ہے کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ اچانک عذاب خدا نے اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ ارشاد ہوا، سورہ قصاص آیت نمبر 81، اور ہم نے قارون اور اس کی قصر کو زمین میں دھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ ہلاکت اور بدبختی نے اس طرح اسے اپنے گرفت میں لیا کہ جو لوگ کل اس پر حسد کرتے تھے آج وہی کہتے ہیں الحمدللہ، اچھا ہوا کہ ہم قارون کی جگہ پر نہیں تھے، ورنہ ہم بھی غرور و تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ عبرت انگیز واقعات نمبر صفحہ نمبر 55۔ نمبر 2، مکھی اور منظور دو انیقی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منظور دوانیکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مکھی منظور کو پریشان کر رہی تھی۔ منظور اسے اڑاتا مگر وہ دوبارہ آ کر اس کے منہ پر بیٹھ جاتی تھی، اور پھر اڑاتا وہ پھر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ الغرض مکھی نے منظور کو بے بس کر دیا تھا۔ تنگ آ کر منظور نے کہا، اے ابا عبداللہ، بھلا مکھیوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں خدا نے مکھیوں کو خلق کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اللہ نے سرکشوں کو رسوا کرنے کے لیے مکھیاں پیدا کی ہیں۔ امام علیہ السلام کا جواب سن کر منصور سخت حیران ہوا اور کچھ نہ کہہ سکا، لیکن سوچنے لگا کہ کسی مناسب موقع پر امام علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ 150 موضوع از قرآن کریم و احادیث اہل بیت علیہ السلام صفحہ نمبر 327، کشکول و دستغیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197۔